آج کی گفتگو کا موضوع مقدمات المال، یعنی جو انسان بھی نماز شروع کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز سے پہلے سات باتوں کا خیال رکھے۔ ان سات باتوں میں پانچ باتیں واجبات کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر انسان ان سے غافل ہو جائے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے تو اس کی نماز باطل بھی ہو سکتی ہے، اور دو باتیں مستحبات میں ہیں، ان کے انجام دینے میں ثواب ملے گا، اور اگر انسان انجام نہیں دے گا تو اس کے طرف سے عذاب بھی نہیں ہوگا، اس کا عمل صحیح رہے گا۔ وہ پانچ چیزیں جن کا شمار واجبات میں ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلے طہارت، اس کے بعد نمازی کا اپنے لباس پر نگاہ رکھنا، اس کے بعد مکان یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ کا لحاظ رکھنا، اس کے بعد وقت نماز کا خیال رکھنا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے یا نہیں، اس کے بعد قبلے کا خیال رکھنا کہ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ اسی طرف ہے یا اس کا رخ خانہ کعبہ سے منحرف ہو گیا ہے اور ہٹ گیا ہے۔ وہ دو جو چیزیں جن کا شمار مستحبات میں ہوتا ہے، جن کو چھوڑ دینے میں بھی نماز پر یہ اثر نہیں پڑتا کہ نماز باطل ہو جائے بلکہ صرف ثواب میں کمی ہوتی ہے، ان میں ایک اذان ہے اور ایک اقامت، کہ ان دونوں پر انسان عمل کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا اور نماز کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نماز بہرحال صحیح ہو جائے گی۔ مقدمہ نماز، نماز میں سب سے پہلی چیز طہارت، یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے جب انسان حالت نماز میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ہر اعتبار سے طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ، وہ نجاست کثافت اور گندگی کو دوست نہیں رکھتا بلکہ اپنے بندے کو ہر حالت میں طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہو۔ دین اسلام نے طہارت کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک طہارت ظاہری اور ایک طہارت باطنی۔ طہارت باطنی سے مراد اس مقام پر صرف نفس کی پاکیزگی نہیں ہے بلکہ طہارت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے اور جس کا اثر انسان کے نفس کو پہنچتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ طہارت ظاہری اس طہارت کا نام ہے جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر انسان بغیر قربت الی اللہ کی نیت کیے ہوئے بھی عمل کو انجام دے گا تو عمل صحیح ہو جائے گا، جس طرح کہ نجس کپڑے کا دھونا یا نجس بدن کا پاک کرنا۔ اس طہارت کے لیے نیت قربت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان اگر دنیا کو دکھانے کے لیے بھی کپڑے دھوئے گا اس کا کپڑا بہرحال پاک ہو جائے گا, اور اگر کسی دنیا داری کی نیت سے بھی اپنے نجس بدن کو پاک کرنا چاہے گا تو اس کا بدن بہرحال پاک ہو جائے گا. لیکن اس کے برخلاف طہارت باطنی یعنی وضو غسل اور تیمم, طہارت کی وہ قسم ہے جس میں نیت قربت کی بہرحال ضرورت ہے کہ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے یا کسی اور دنیا کی غرض سے وضو غسل یا تیمم انجام دے, یہ وضو غسل اور تیمم باطل ہو جائے گا, اس کا کوئی اثر نہ رہ جائے گا. اگرچہ وضو غسل اور تیمم بھی ظاہری اعضاء ہی پر ہوتا ہے, مگر کیونکہ اس میں ایک نیت بھی شامل ہے جس کا تعلق انسان کے نفس اور قلب و دماغ سے ہے, اس لیے اس کا شمار باطنی طہارتوں میں ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ظاہری طہارت ہے جس کا اثر باطن تک پہنچتا ہے اور جس کا تعلق باطن سے ہے. برخلاف لباس پاک کرنے اور بدن پاک کرنے کی, اس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے, باطن سے کوئی رب نہیں. اس وقت گفتگو کا موضوع طہارت ظاہری نہیں ہے, اس کی بحث آئندہ لباس وغیرہ کے ذیل میں آ سکتی. اس وقت گفتگو کا موضوع طہارت باطنی ہے, یعنی وضو اور تیمم, اور حقیقی معنوں میں یہی چیزیں ہیں جن کو طہارت کہا جا سکتا ہے. لباس یا بدن کا پاک کرنا حقیقتاً طہارت نہیں ہے بلکہ ازالۂ نجاست, یعنی نجاست کو زائل کرنا اور نجاست کو دور کرنا, کیونکہ نجاست لباس میں لگی ہوئی ہے یا نجاست بدن میں لگی ہوئی ہے, لہذا اس کو دھونے کا مطلب صرف اس نجاست کو دور کر دینا ہے جس کے نتیجے میں لباس یا بدن پاک ہو جائے گا. اس کے برخلاف جو انسان وضو کرنا چاہتا ہے اس کے وضو میں نجاست کا ازالہ یا نجاست کو دور کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر وضو کی جگہ یعنی وہ عضو جو وضو میں دھویا جاتا ہے یا جس پر مسح کیا جاتا ہے اگر وہ پہلے سے نجس ہو تو وضو ہی صحیح نہیں ہوگا. وضو سے پہلے اس عضو کا پاک ہونا ضروری ہے, جس کے معنی یہ ہیں کہ وضو کا کام نجاست کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی معنوی اور واقعی طہارت اور پاکیزگی پیدا کرنا ہے, جس کے بعد انسان پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. وضو غسل اور تیمم میں سب سے پہلے وضو کے بارے میں بیان کیا جائے. وضو میں چند باتیں زیر غور ہیں, پہلی بات وضو کی نیت, دوسری بات وضو کے واجب اجزاء, تیسری بات وضو کے مستحبات, اس کے بعد وضو کی ترکیب اور ترکیب. نیت کے بارے میں عام طور سے ایسے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان شک اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا وضو حقیقی وضو کہے جانے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے. نیت کے معنی صرف یہ ہیں کہ جس طرح ہر انسان جب اپنا کوئی عمل اپنے ارادہ اور اختیار سے انجام دیتا ہے تو اس کے ذہن میں اس عمل کی نیت ضرور ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ میں یہ عمل حکم پروردگار کو انجام دینے کے لیے کر رہا ہوں اور ارشاد پروردگار کی تعمیل کے لیے انجام دے رہا ہوں. یہی توجہ اور یہی خیال اگر ذہن میں پیدا ہو جائے تو اسی کا نام نیت رکھا جاتا ہے. محنت کے لیے نہ کسی لفظ کی ضرورت ہے اور نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. انسان جس کا وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے, اگر اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور عمل کے لیے حکم پروردگار کو نظر میں رکھ کر یہ عمل انجام دے رہا ہوں, ولی وضو کر رہا ہوں, یہی اس کی نیت ہے. ہاں اگر کوئی انسان وضو کرتے وقت بھی وضو سے اس طرح غافل رہے, اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ وضو کر رہا ہوں, تو اس کے معنی ہیں کہ اس کے دل میں اور ذہن میں وضو کی نیت نہیں ہے. اس کے علاوہ نیت میں کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتا ہوں, میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتا ہوں حدث کو دور کرنے کے لیے, میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتا ہوں نماز کو مباح کرنے کے لیے, میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتا ہوں اس لیے کہ واجب ہے, میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وضو کرتا ہوں اس لیے کہ مستحب ہے. بلکہ اگر انسان کے دل میں فقط یہ خیال ہے کہ میں حکم خدا کو بجا لانے کے لیے اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں, تو اس کے دل کا یہی خیال اس کی نیت کہا جائے گا, اور اس کے علاوہ نیت میں کسی شے کی ضرورت نہ ہوگی. جو لوگ نیت کو الفاظ میں گھیرنا چاہتے ہیں یا نیت کے لیے طرح طرح کی عبارتیں بنا کر لوگوں کو شک اور وسوسے میں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ دین اسلام کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر لینا چاہتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ اس طرح کے ہر شک اور شبہ کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور وضو اسی طرح کریں جس طرح دنیا کے سارے کام کرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے اور بازار جانے یا دفتر جانے کی نیت دل میں ہوتی ہے, حالانکہ زبان پر نہیں ہوتی. گھر پلٹ کر آتے ہیں تو گھر میں انجام پانے والے تمام کام ذہن میں رہتے ہیں, حالانکہ زبان سے ان کا ذکر نہیں ہوتا. اسی طرح وہ انسان جو وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے یا وضو کرنے کے لیے پائپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے, اس کے دل میں وضو کی نیت ہوتی ہے اور یہی دل میں خیال کا ہونا نیت کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ نیت میں کسی اور شے کی کوئی اہمیت نہیں. نیت کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ وضو کس چیز کا نام ہے. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وضو کی حقیقت چار چیزوں سے مل کر بنتی ہے, دو غسل یعنی دو چیزوں کا دھونا اور دو مسح یعنی دو چیزوں کا مسح کرنا. یہ چار چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو وضو مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی کمی یا کسر نہیں رہ جاتی, اور ان چاروں میں کوئی کمی ہو جائے تو ساری دنیا مل کر بھی وضو کو صحیح نہیں بنا سکتی. ان چار چیزوں میں دو چیزیں جن کا دھونا ضروری ہے, ان میں پہلا چہرہ ہے اور دوسرے منزل پر دو نہا, اور وہ دو چیزیں جن کا مسا کرنا ضروری ہے ان میں پہلے سر ہے اور اس کے بعد دونوں پیر. اس کے علاوہ چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا گٹھوں تک دھونا, تین مرتبہ انگلی کرنا, تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, یہ تینوں چیزیں مستحبات میں شمار کی جاتی ہیں. یعنی اگر انسان ان پر عمل کرے گا تو اسے ثواب حاصل ہو جائے گا, لیکن اگر ان تینوں کو چھوڑ بھی دے گا اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس لیے کہ حقیقی وضو چہرہ دھونے سے شروع ہوتا ہے اور یہ سب اس کے مستحب مقدمات ہیں جن کو شریعت اسلام نے مختلف مصلحتوں کے تحت قرار دیا ہے اور وضو کا باقی جز نہیں قرار دیا. چہرہ دھونے کی صورت یہ ہے کہ انسان دل میں خیال وضو لا کر یعنی نیت وضو کر کے چہرے پر پانی ڈالے گا اور اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ پانی کے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ سے ڈالا جائے تاکہ اوپر سے بڑھ کر نیچے آئے, نیچے سے اوپر کی طرف نہ جانے پڑے. اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لے جایا جاتا. بالوں کے اگنے کی جگہ پانی ڈالنے کے بعد دھیرے دھیرے ہتھیلی کے سہارے پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے گا. اس طرح چہرہ لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے چھٹی تک ہل جائے اور چوڑائی میں انگوٹھے اور ہاتھ کے درمیان انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے وہ دھو لیا جائے. یہ اور بات ہے کہ اگر دائیں بائیں ذرا ہاتھ بڑھا کر کان کے قریب تک ہاتھ لے جائے اور اس طرح پورا رفتار ہو دے تو زیادہ مناسب ہے, تاکہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جتنا حصہ دھونا چاہیے تھا اتنا حصہ دھل گیا. چہرے پر داڑھی کے بال پائے جاتے ہیں, کوشش کریں کہ پانی وہاں تک بھی باقاعدہ طور پر پہنچ جائے تاکہ چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح چہرہ دھو دینا وضو کے لیے کافی ہے اور اس میں مزید کسی محنت مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس بات کو نگاہ میں رکھیے جتنا حصہ چہرے کا دھونا ہے اس میں سے کوئی جز اور معمولی سے معمولی کوئی جگہ دھلنے سے باقی نہ رہ جائے, اس لیے کہ اگر ذرا بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو باطل ہو جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. چہرے کو دھونے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہوگا, پہلے دائنا ہاتھ اور اس کے بعد بائیں ہاتھ. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کوہنی کے پاس سے پانی ڈالے گا اور اس کو انگلیوں کے سرے تک اس طرح لے جائے گا کہ پورے ہاتھ میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور مکمل ہاتھ دھل جائے. مگر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ وضو کرنے سے پہلے جب انسان دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہلے ہی سے تر ہو جاتے ہیں, لہذا وضو میں کوہنی سے ہاتھ دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھیے اس تر ہاتھ کے اوپر جو وضو کا پانی ڈالا گیا ہے وہ بھی ہاتھ پر سے گزر جائے. ایسا نہ ہو کہ گٹکے تک باقاعدہ ہاتھ دھونے کے بعد انسان یہ خیال کرے کہ باقی پنجہ تو پہلے ہی سے دھلا ہوا ہے, اب اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت یا اس میں ہر جگہ پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں. ایسا خیال پیدا ہو گیا تو وہ وضو باطل ہو جائے گا, اس لیے کہ پہلے جو ہاتھ دھویا گیا تھا وہ وضو کا جز نہیں تھا اور اب جو ہاتھ دھویا جا رہا ہے وہ وضو کا جز ہے, لہذا پانی کا ہر حصے تک پہنچانا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر انگوٹھی یا چھلہ پہنے ہوئے ہے اور وہ اتنا سخت ہے کہ اس کے اندر پانی جانے کا امکان نہیں ہے تو اسے حرکت دے گا, ہلا دے گا تاکہ پانی اس کے اندر پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک باقی نہ رہ جائے. دائیں ہاتھ کو اوپر سے نیچے تک اس طرح مکمل دھو لینے کے بعد پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھوئے گا. دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شریعت اسلام کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کا چہرہ مکمل طور سے اور دونوں ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک دھل جائیں. پانی ڈالنے میں کلو کی کوئی قید نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان ہاتھ میں ربڑ لے کر اور اس کے ذریعے پانی چہرے پر ڈالے یا دونوں ہاتھوں پر ڈالے, جہاں چلو کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. یا اگر چلو سے پانی لے رہا ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے, وہ ایک چلو پانی ڈالے گا یا دس چلو, اصل مقصد یہ ہے کہ چہرہ ایک مرتبہ دھل جائے. اگر کوئی آدمی اطمینان رکھتا ہے ایک کلو پانی ڈالنے سے اس کا چہرہ دھل جائے گا تو اس کے لیے ایک کلو کافی ہے. اور اگر کسی انسان کو خیال ہے کہ چار کلو پانی ڈالے بغیر چہرہ یا ہاتھ نہیں دھل سکتا ہے, وہ چار کلو پانی ڈالے گا اور چہرے اور ہاتھ کو دھوئے گا. مگر اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ جب ایک مرتبہ پورا چہرہ یا پورا ہاتھ کوہنی سے انگلی کے سرے پر دھل گیا, اس کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ کا دھونا مکمل ہو گیا, چاہے وہ ایک کلو سے ہوا ہو اور چاہے دس کلو سے ہو. اس کے بعد پھر دوبارہ دھونا واجبات میں نہیں ہے, اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ چہرہ جس کو دھویا جا رہا ہے ایک مرتبہ اس کو دھونا واجب ہے اور دوبارہ مستحب ہے. یا داہنے ہاتھ انسان اگر دھو رہا ہے ایک مرتبہ پورے ہاتھ کا دھونے سے انگلیوں تک دھونا واجب ہے اور دوبارہ دھونا مستحب بات ہے. یہی حال بائیں ہاتھ کا, مگر بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت اس بات کا خیال بہت ضروری ہے کہ جس وقت ہاتھ پورا کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھل جائے اس کے بعد پھر اپنی ہتھیلیوں کو جسم کے کسی حصے سے ملنے نہ دیں. اس لیے اب چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد انسان کو مسا کرنا, اور مسا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد ہتھیلیوں میں جو پانی کی تری باقی رہ گئی ہے اسی سے سر اور پیر کا مسا کرنا ہے. اس تری میں اگر دوسرا پانی مل گیا چاہے وہ وضو ہی کا پانی کیوں نہ ہو وضو خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے جیسے ہی بایاں ہاتھ دھل جائے یعنی پانی اوپر سے انگلیوں کے سرے تک پہنچ جائے اس کے بعد پھر دونوں ہتھیلیوں کو بچا کے رکھیے. یہ ہتھیلیاں نہ چہرے سے ملنے پائیں نہ ہاتھ سے ملنے پائیں اور نہ ان میں کوئی نیا پانی شامل ہونے پائے, جیسا کہ بعض لوگ غلطی سے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر پائپ سے ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ انتہائی غلط اور اس سے وضو باطل اور بیکار ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بائیں ہاتھ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بچا کے رکھا جائے اور اس میں کوئی پانی کسی طرح کا نہ ملنے پائے, یہاں تک کہ سر کا مسا کرے. سر کا مسا کرنے کے لیے دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سر کا مسا داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہوگا, چاہے وہ مسا پوری ہتھیلی سے ہو چاہے تین انگلیوں سے ہو اور چاہے ایک انگلی سے ہو. البتہ تین انگلیوں سے مراد تین انگلیاں چوڑائی میں ہیں نہ کہ تین انگلیاں کھڑی, اس لیے کہ اگر تین انگلیوں کو مانگ پر کھڑے کر کے انسان نے کھینچ دیا تو حقیقتاً مسا ایک ہی انگلی کے برابر ہوا, تین انگلیوں کے برابر نہیں ہوا. اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ مسا مانگ پر کیا جائے بلکہ بالوں پر بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کے بال بہت بڑے بڑے نہ ہیں. اگر بال زیادہ بڑے نہیں ہیں اور سر میں جس جگہ ہیں اسی جگہ کے بال شمار کیے جاتے ہیں تو بالوں پر بھی مسا کرنا جائز ہے. مگر اس کا خیال ہے کہ اگر بال میں اتنا تیل لگا ہوا ہے کہ چکنائی کی وجہ سے ہاتھ کی تری بالوں تک نہیں پہنچتی ہے, اس چکنائی کا مسا برابر جگہ پر صاف کر دینا اور پونچھ دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کافی مقدار میں تیل لگائے ہوئے ہیں تو اس کو چاہیے وضو سے پہلے لیکن مان کی جگہ خالی کر لے اور اس جگہ کو کپڑے یا کاغذ سے رگڑ دے تاکہ وہاں کی چکنائی ختم ہو جائے, اور اس کے بعد پھر اگر ایک انگلی سے بھی اس مان کا مسا کر لے گا تو وضو صحیح رہے گا اور وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سر کا مسا داہنے ہاتھ سے ہونا ہے چاہے سر کی کھال پر ہو یا سر کے بال پر ہو، بشرطے کے بال ایسے ہوں اسی جگہ کے کہے جاتے ہیں پیچھے سے کھینچ کر آگے نہ لائے گئے اور ان میں اتنی چکنائی نہ ہو کہ پانی کی تری باقی بالوں تک یا کھال تک نہ پہنچنے پائے. اگر ایسا ہے اتنی جگہ کا رگڑ کا صاف کر دینا ضروری ہے تاکہ اس پر مسا دیا جا سکے. دوسری بات جو مسا کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مسا سر کے چوتھائی حصے پر ہوگا، یعنی اگر سر پیشانی سے اور بدھی تک اس لمبائی میں چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو سامنے کا ایک چوتھائی حصہ یہ تقریباً چار انگل کے برابر ہوتا ہے، اس حصے پر مسا کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے پیچھے بیچ طرف مسا کرنا یا پیچھے کی طرف مسا کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سر کا سامنے کا ایک چوتھائی حصہ، اس چوتھائی سے مراد دائنے بائیں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ پیشانی سے گدی تک کی تقسیم ہے. اس لمبائی کا ایک چوتھائی حصہ جو چار پانچ انگل کے قریب ہوتا ہے اسی پر سر پر مسا کیا جائے گا. انگلی یا ہتھیلی کو اس حصے پر اوپر سے رکھ کے اور نیچے کی طرف پیشانی تک کھینچ دیا جائے گا. البتہ اس سلسلے میں کبھی کبھی یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جب انگلیوں کو سر کے مسے میں سر پر رکھ کر کھینچتا ہے تو انگلیاں کھینچ کے پیشانی تک آ جاتی ہیں، اور اس طرح جو پانی پیشانی پر پہلے سے وضو کا لگا ہوا ہے وہ انگلیوں میں لگ جاتا ہے اور انگلیوں کے تری وضو کے دوسرے پانی سے مل جاتی ہے. اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر ہاتھ کی بچی ہوئی تری میں کوئی دوسرا پانی مل جائے گا تو اس سے مسا نہ ہو سکے. اس لیے جو آدمی احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو اس بات کا لحاظ رکھے جو انگلیاں اوپر سے نیچے کھینچنے لگیں تو پیشانی میں وہاں تک نہ پہنچیں جہاں پہلے سے تری موجود ہے، تاکہ ہتھیلی کی تری وضو کے دوسرے پانی سے ملنے نہ پڑے. اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ سر کا مسا کرنا چاہتا ہے تو دائنے ہاتھ کی ہتھیلی سے سر کا مسا کرے تاکہ پیر کا مسا انگلیوں سے کر لے، یا سر کا مسا انگلیوں سے کر لے اور پیر کا مسا ہتھیلی سے کر لے. اس طرح کوئی شک اور کوئی شبہ نہ رہ جائے گا اور انسان مطمئن رہے گا کہ اگر سر کا مسا کرتے وقت ہتھیلی کا پانی ہتھیلی کی تری وضو کے پانی سے مل بھی گئی ہے تو پیر کا مسا انگلیوں سے کر رہا ہے، یا سر کا مسا کرنے میں اگر انگلیوں کی تری پیشانی کے پانی سے مل گئی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے وہ پیر کا مسا ہتھیلی سے کر رہا ہے. سر کا مسا تمام کرنے کے بعد پھر پیروں کا مسا کرنا ہوگا، لیکن یہاں بھی یہ احتیاط نظر میں رہے پہلے داہنے پیر کا مسا کرنا ہے اور اس کے بعد بائیں پیر کا. یہ مسا لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے اور پیر کے گٹے تک، جہاں داہنے بائیں دو اونچی جگہیں ہوتی ہیں وہاں تک کھینچ کر لایا جائے گا. چوڑائی میں چاہے پوری ہتھیلی سے ہو چاہے تین انگلیوں سے ہو اور چاہے ایک انگلی سے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس لمبائی میں یہ خیال رہے کہ انگلیوں کے سرے سے شروع ہو اور پاؤں کے گٹے تک کھینچ کر پہنچا دیا جائے. پہلے داہنے پیر کا مسا ہوگا داہنے ہاتھ سے، اس کے بعد بائیں پیر کا مسا ہوگا بائیں ہاتھ سے. اگر یہ بات مکمل ہو گئی تو گویا وضو مکمل ہو گیا. اس وضو میں انسان کو چار کام انجام دینا پڑے، پہلے چہرہ دھونا پڑا، اس کے بعد داہنا ہاتھ دھونا ہوا، اس کے بعد بائیں ہاتھ دھویا گیا، کوہنی سے انگلیوں کے سرے تھے, اس کے بعد سر کا مسا کیا گیا, اور اس کے بعد داہنے پیر کا مسا کیا گیا, اور اس کے بعد